जुमा 17 अप्रैल के सैरबीन के साथ जाफर इज़्बी का सलाम कबूल कीजिए। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान के कवानीन मुल्क में सहाफत और ज़राए इब्लाग की आज़ादी की राह में रुकावट हैं।
13 से ज़्यादा कवानीन ऐसे हैं जो ऑलरेडी मीडिया की आज़ादी को, राइट टू एक्सप्रेशन जो है या राइट टू नो को कर्टेल कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं।
तफसीलात आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, शुमाइला खान से खबरें सुनिए। पाकिस्तान में इंसानी हकूक के दायरे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक सन 2014 में पाकिस्तान में 14 सहाफ़ी कत्ल हुए। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि मुल्की पार्लियामेंट में कानून साजी पिछले साल की नस्बत नसफ रही। HRCP की सालाना रिपोर्ट की तफसील के साथ लाहौर से शुमाइला जाफरी।
रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में पाकिस्तान में फिरका वाराना दहशतगर्दी के 144 वाकयात हुए, 600 खवातीन और बच्चियां इज्तमाई ज्यादती का शिकार हुईं, जबकि 828 को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पार्लियामेंट ने महज 10 कवानीन बनाए, तहम अकलियतों के हकूक के हवाले से कोई कानून साजी नहीं हो सकी। मीडिया की आज़ादी के जुमरे में भी पाकिस्तान को खतरनाक मुल्क शुमार किया गया। 14 सहाफ़ी और कारकुन हलाक किए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता बरस सिर्फ कराची में 134 सियासी कारकुनों का कत्ल हुआ।
पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के ज़िले क़िला सैफुल्ला में मुबैना तौर पर खसरे की वैक्सीन से 6 बच्चे हलाक और 3 मुतासर हुए हैं। क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
हलाक होने वाले तमाम बच्चों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। इस खानदान के 8 बच्चों को चंद रोज बेशतर खसरे से बचाव की वैक्सीन लगाए गए थे। इस हवाले से सिविल अस्पताल क्वेटा में मौजूद मुतासर खानदान के एक फर्द का कहना है,
हमने दो टीके लगवाए, 20-25 मिनट बाद या 30 मिनट बाद बच्चों ने उल्टी और झटके शुरू किया, बेहोश हो गए। फिर हमने उस टीके वैक्सीन वाले को बुलाया, जो भाई आपने कैसे वैक्सीन लगाया? उसने बोला खामखा इसका कुछ असर होता है।
तमाम मुकमे सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर फारूक आजम जान का कहना है कि बच्चों की मौत की वजह वैक्सीन नहीं, कुछ और हो सकती है।
भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हिंदू कौम परस्त जमात की हिमायत से बनी मुफ्ती सईद की नई हुकूमत ने अलहदगी पसंद रहनुमा मसरत आलम बट को चंद हफ्तों की रिहाई के फौरन बाद गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आज कश्मीर में शदीद एहतजाजी मुजाहरे हुए। श्रीनगर से रियाज मसरूर।
भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह की तरफ से फोन पर ताकीद किए जाने के बाद कश्मीर में मुफ्ती सईद की हुकूमत ने 44 साल मसरत आलम भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर पाकिस्तान के हक में नारेबाजी करने और पाकिस्तानी परचम लहराने का इल्जाम है। हुकूमत ने 85 साल सईद अली गिलानी को भी नजरबंद कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों एक नौजवान की मुबैना तौर फर्जी झड़प में हलाकत के खिलाफ आज जुमे की नमाज के बाद तारीखी जामा मस्जिद के बाहर शदीद मुजाहरे हुए। मुजाहरीन और पुलिस के दरमियान तवील तसादुम हुए, जिनमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। वाजह रहे मुफ्ती सईद अलहदगी पसंदों को सियासी सरगर्मियां जारी रखने की आज़ादी देने के हक में हैं, लेकिन इख्तदार में इनकी शरीक BJP अलहदगी पसंदों का दायरा तंग करना चाहती है।
यमन में जारी लड़ाई में शिद्दत और फिजाई हमलों के बाद अक्वामे मुत्तहिदा ने यमन के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हंगामी इमदाद की अपील कर दी है। अक्वामे मुत्तहिदा की एजेंसी बराए इंसानी हमदर्दी UNOCHA यमन के मुतासरीन की फौरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस इमदाद में अगले 3 माह में 27 करोड़ डॉलर्स का इजाफा करना चाहती है। इदारे का कहना है कि इस तनाज़े की वजह से 1.5 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं, जो कि गुज़िश्ता अंदाज़ों से 50% ज़्यादा हैं। अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को पिछले महीने शाम में बज़ाहिर क्लोराइन गैस से किए गए हमले की ग्राफिक वीडियो सबूत के तौर पर दिखाई गई है। इन हमलों के मुतासरीन का इलाज करने वाले एक डॉक्टर ने बताया है कि पिछले माह में ऐसे ही कई हमले किए गए। फ्रांस में गिरकर तबाह होने वाले तैयारे जर्मन विंग्स में सवार अफराद की याद में आज कोलोन में सरकारी सतह पर दुआया तकरीबात मनाई जा रही हैं। तफ्तीशकारों का कहना है कि मुआविन पायलट ने जानबूझकर तैयारे को फ्रांस के पहाड़ों में जा गिराया। इस वाक़े में तैयारे में सवार तमाम 150 अफराद हलाक हो गए थे। नाइजीरिया के इस्लामी ग्रोह बोको हराम के कैमरॉन पर हमले में कम अज़ कम 10 अफराद हलाक हो गए हैं। हमला करने के बाद कैमरॉन के फौजियों के आने से पहले पहले ये जिहादी सरहद पार नाइजीरिया फरार हो गए। रूस ने खबरदार किया है कि खत्ते में गैर मुल्की फौजी अहलकारों की मौजूदगी यूक्रेन की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम कर सकती है। वाज़ह है कि यूक्रेन के दारुलहुकूमत कीव के नेशनल गार्ड्स की तरबियत के लिए अमरीका के तकरीबन 3,000 छाताबरदार फौजी तैनात किए गए हैं। बरुंडी के दारुलहुकूमत बुजुम्बुरा में पुलिस ने सैकड़ों मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और पानी की तोप का इस्तेमाल किया है। मुजाहरीन का मुतालबा है कि मुल्क के मौजूदा सदर पीरी कुरुनजीजा तीसरी मुद्दत सदारत के लिए खड़े ना हों। برطانوی سائنسدانوں کی ایک رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ ربڑ کے ٹائر کی عالمی طلب میں اضافہ ایشیا کے محفوظ جنگلات کے لیے خطرہ ثابت ہو رہا ہے. تحقیق کاروں کا اندازہ ہے کہ اگلی دہائی میں اس طلب کو پورا کرنے کے لیے چین اور جنوب مشرقی ایشیا کے خطے میں 85 لاکھ ایکڑ کے رقبے پر ربڑ کے اضافی باغات لگانے کی ضرورت ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی. ناؤ
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان، افغانستان اور یمن سمیت مختلف ملکوں میں شدت پسندوں پر کیے جانے والے امریکی حملوں کے نتیجوں میں ڈرون یعنی بغیر پائلٹ کے اڑنے والے طیاروں کے باروں میں تو اب بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن جتھے یا گروہ کی صورت میں حملہ کرنے والے ڈرون طیارے کیسے ہوں گے اور کس طرح اڑائے جائیں گے اور رات کی تاریکی میں جانور کیا کرتے ہیں، اگر آپ یہ تفصیلات جاننا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیے. مگر سیربین میں آج پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی، جہاں انسانی حقوق کے لیے سرگرم ادارے انسانی حقوق کمیشن کی جانب سے آج جاری ہونے والے ایک جائزے میں بتایا گیا ہے کہ صرف سال 2014 کے دوران پاکستان میں 14 صحافیوں کو قتل کر دیا گیا. اسی برس پاکستان کے معروف صحافی حامد میر پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا اور انہیں 6 گولیاں لگیں. ملک میں سابق فوجی عامر جنرل پرویز مشرف کے خلاف احتجاج اور وکلا کی تحریک کے دوران مقامی ذرائع ابلاغ، خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا، ایک قوت بن کر ابھرے، لیکن صحافیوں اور صحافتی اداروں پر ہونے والے مسلسل حملوں نے ذرائع ابلاغ کی آزادی اور قوت کو بھی نشانہ بنایا. تفصیل سنیے ارم عباسی سے.
پاکستان میں میڈیا کی آزادی سے متعلق ہیومن رائٹس کمیشن نے پاکستان کو صحافیوں کے لیے خطرناک ممالک کی فہرست میں شامل کیا ہے. ان کی تازہ رپورٹ کے مطابق صرف گزشتہ برس 14 صحافی اور کارکن ہلاک کیے گئے ہیں. میں نے کوئٹہ کے ایک صحافی سے بات کی جن کی صحافت 4 دیواری تک محدود ہو کر رہ گئی ہے. پیشے کی وجہ سے نہ صرف وہ مسلسل دھمکیوں کے سائے میں گھرے ہیں بلکہ انہیں اپنے بھائی کی جان کی قربانی بھی دینی پڑی، اس لیے ان کا نام ظاہر نہیں کیا جا رہا. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا،
مجھے دھمکی دی گئی، پھر مجھے اغوا کیا گیا، میں ان کے چنگل سے 55-56 دن کے بعد فرار ہوا. میں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کے بعد مزید وہ میرے پیچھے پڑے اور مجھے جو ہے وہ دھمکیاں دی گئی قتل کرنے کی. اس کے بعد میں تو چلو علاقہ چھوڑ کے چلا گیا، اور اس کے بعد میرے پھر بھائی کو، چھوٹا جو بھائی تھا، اس کو شہید کر کے اس کی لاش دی گئی. اب ظاہر ہے میں اپنے خاندان کی زندگی بچانے کے لیے درپدر ہوں.
صحافتی آزادی کو لاحق خطرات سے متعلق ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غیر ریاستی عناصر کے علاوہ بعض ریاستی عناصر بھی صحافیوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اس کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے رپورٹنگ کی حدود اور نوعیت پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا ہے. اس کے علاوہ ایک بڑے نیوز نیٹ ورک کو کیبل آپریٹر کے ذریعے بند رکھا گیا اور اطلاعات تک رسائی کے قوانین کے تحت دی گئی اکثر درخواستوں کا جواب نہیں دیا گیا. انسانی حقوق کمیشن کے رابطہ کار حسین نقی کہتے ہیں کہ صحافیوں کو ہر طرف سے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو جرات دکھاتے ہیں، لیکن انہیں ہر طرح روکا جا رہا ہے. اور ان کا کہنا تھا کہ اس میں حکومت، خفیہ ادارے، طالبان اور کئی گروہ اور تنظیمیں شامل ہیں. گزشتہ برس 19 اپریل کو کراچی میں پاکستان کے معروف صحافی حامد میر پر حملے کو 1 سال مکمل ہونے کو ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد صحافتی آزادی مزید محدود ہوئی ہے. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انسانی حقوق کمیشن کے رابطہ کار حسین نقی نے کہا،
یہ سب ہونے کے باوجود اب جو تھوڑی سی اسپیس ملتی ہے تو اس کو بھی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں سرکار بھی شامل ہے، اس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی شامل ہیں. 13 سے زیادہ قوانین ایسے ہیں جو آلریڈی میڈیا کی یا اس کی آزادی کو، رائٹ ٹو ایکسپریشن جو ہے یا رائٹ ٹو نو، اس کو کرٹیل کر رہے ہیں، اس کو روک رہے ہیں.
ماہرین کہتے ہیں کہ ان حالات کی وجہ سے پاکستانی الیکٹرانک میڈیا غیر اعلانیہ سیلف سینسرشپ کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا میں بلوچستان کے لاپتہ افراد یا سیکیورٹی ایجنسیز کے بے جا اختیارات کے خلاف اٹھنے والی آوازیں دبتی جا رہی ہیں. ارم عباسی، بی بی سی اسلام آباد.
ارم عباسی سے انسانی حقوق کے جائزے کی جو تفصیلات ابھی آپ نے سنی، خاص طور پر پاکستان میں صحافت اور صحافیوں کے بارے میں جو صورتحال سامنے آئی، اسی سلسلے میں ارم عباسی نے گزشتہ برس پاکستان میں حملے کا نشانہ بننے والے ملک کے سینئر صحافی حامد میر سے بات کی. ان پر حملے کو ایک برس گزر چکا ہے. آج ارم عباسی نے حامد میر سے پوچھا کہ کیا آج وہ خود کو محفوظ سمجھتے ہیں.
نہیں، میں بالکل بھی محسوس نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے ایک سال میں جو دھمکیاں ہیں اور جو تھریٹننگ میسیجز ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے، اور پھر جو پریشرز ہیں وہ بھی کوئی کم نہیں ہوئے.
تو کمیشن کی کاروائی ہوئی، وہاں سے کیا سامنے آیا؟
کچھ دن پہلے وزیراعظم صاحب جو ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کے کمیشن کا کیا بنا. حالانکہ کمیشن تو انہوں نے بنایا تھا، تو میں نے ان کو بتایا کہ جی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے.
حامد، جتنا پریشر آپ کے اوپر ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن بھی ہے کہ آپ زیادہ عرصہ پاکستان میں رہ سکیں؟
دیکھیں، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں پاکستان نہ چھوڑوں، لیکن میرا خیال ہے کہ جتنی میں نے کوشش کی ہے کہ میں پاکستان نہ چھوڑوں، اتنی ہی کوشش کی جا رہی ہے کہ میں پاکستان چھوڑ دوں. تو ابھی تک تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ نہ چھوڑوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر پریشرز کم نہ ہوئے تو پھر کچھ عرصے کے لیے مجھے پاکستان سے باہر جانا پڑے. کیونکہ میرے بہت سے قریبی دوست، میری فیملی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے کہ آپ یہیں پہ رہیں اور دوبارہ آپ کو مار دے اور وہ الزام لگا دیں کہ جی آپ دہشت گردی کا نشانہ بن گئے.
اگر ہم صرف آپ کے حملے کے بعد کا تعین کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا آج کتنا آزاد ہے؟
ورکنگ جرنلسٹ تھے وہ میرے ساتھ کھڑے تھے، سول سوسائٹی میرے ساتھ کھڑی تھی، تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز میرے ساتھ کھڑی تھی، پروونشل اسمبلیز جو ہیں وہ میرے حق میں ریزولوشنز منظور کر رہی تھیں. لیکن کچھ لوگ تھے میڈیا میں جنہوں نے میرے پہ بڑے الزامات لگائے، آج تک ان الزامات کا وہ ثبوت پیش نہیں کر سکے. پاکستان کا جو میڈیا ہے، پاکستان کے میڈیا کی کریڈیبلٹی بہت خراب ہوئی ہے. صرف میرے پر اٹیک کی وجہ سے خراب نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے جس طریقے سے اوپنلی لائیو ٹاک شوز میں کہا جا رہا تھا کہ بس ابھی تھوڑی دیر میں وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں گے، ابھی تھوڑی دیر میں یہ سسٹم ختم ہو جائے گا، ابھی تھوڑی دیر میں ٹیک اوور ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوا. مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ پاکستان کا میڈیا اس وقت آزاد نہیں ہے، اور اس وقت پاکستان میں ایک ان اناؤنسڈ سینسرشپ چل رہی ہے.
حامد، آپ کو 6 گولیاں لگی ہیں، آپ کی اپنی صحافت پر اس حملے کے بعد کیا اثر پڑا ہے؟
میری صحافت پہ بہت اثر پڑا ہے، کیونکہ میرا جو ادارہ تھا وہ انڈر پریشر تھا، وہ سروائیول کی جنگ لڑ رہا تھا. تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ اپنی سروائیول کی جنگ لڑتے ہیں تو پھر آپ دوسروں کی جنگ نہیں لڑ سکتے، پھر آپ ہیومن رائٹس وائلیشنز پر بات نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے اپنے رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں.
پاکستان میں صحافیوں کو نہ صرف نان اسٹیٹ ایکٹر سے خدشہ ہے، بلکہ بعض اسٹیٹ ایکٹرس پہ بھی الزام آتا ہے کہ وہ صحافیوں کی آواز دبانا چاہتے ہیں. ایسی صورتحال میں پاکستان میں صحافیوں کے لیے کتنا مشکل ہے کام کرنا؟
جب پاکستان کا کے میڈیا کے لوگ جو ہیں ان کو قتل کیا جاتا ہے، تو اگر وہ قتل نان اسٹیٹ ایکٹرز نے کیا ہے تب بھی قاتل نہیں پکڑے جاتے، اگر اسٹیٹ ایکٹرز نے کیا تب بھی قاتل نہیں پکڑے جاتے. تو پاکستان کا میڈیا اس وقت ایک کراس فائر میں ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کا میڈیا وہ کردار ادا نہیں کر پا رہا جو اس کو کرنا چاہیے تھا. اس وقت اتنی بڑی ایک ازربیز چل رہی ہے، ٹرائبل ایریاز میں چل رہی ہے، میڈیا کے پاس ایکسیس ہی نہیں ہے، وہاں پہ لمیٹڈ لوگوں کے پاس ایکسیس ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ اس کا اسکول آف تھاٹ کیا ہے، یہ کہیں انڈیپینڈنٹ تو نہیں ہے، اگر انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو آپ کو ایکسیس نہیں ملے گی.
پاکستان میں حملے کا نشانہ بننے والے صحافی حامد میر سے گفتگو کر رہی تھیں ہماری ساتھی ارم عباسی. آپ نے سنا کہ پاکستان میں صحافت اور صحافی دونوں ہی زبردست خطرات کا شکار ہیں، اور درجنوں صحافی اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی کے دوران مارے جا چکے ہیں. میں نے ذرا دیر قبل پاکستان کے اخبار ڈیلی ٹائمز کے ایڈیٹر راشد رحمان سے بات کی اور پوچھا کہ ان حالات میں پاکستان میں صحافت کتنی مشکل ہو چکی ہے.
میں سمجھتا ہوں انتہائی مشکل ہے. دنیا میں پاکستان کی تعریف یہ ہے کہ دنیا کا سب سے خطرناک ملک ہے، یہ آپ نے بھی سنا ہوگا. خطرناک کیوں ہے اور جرنلسٹ کے لیے خطرناک کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں سچ بولنا یا براڈ کاسٹ کرنا یا لکھنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، خاص طور پر ایسے موقع پر جب بہت ہی زبردست پاورفل فورسز جو ہیں، چاہے وہ ریاست کی ہوں یا غیر ریاستی، اگر ان پر آنچ آئے آپ کے سچ بولنے یا لکھنے سے تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے.
راشد صاحب سوال یہ ہے کہ یہ جو صحافیوں کو دھمکیاں آتی ہیں راشد صاحب، یہ جو صحافی خود کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں، یہ خطرہ اور دھمکیاں کس طرف سے آتی ہیں؟ کیا صحافیوں کو ریاست سے خطرہ ہے؟ کیا صحافیوں کو غیر ریاستی عناصر سے خطرہ ہے؟ مذہبی گروہوں اور تنظیموں سے خطرہ ہے؟ سیاسی جماعتوں اور ان کے حامیوں سے خطرہ ہے؟ خطرہ ہے کس طرف سے؟
آل آف دی ابو، سب سے خطرہ ہے. دیکھیے، ریاست کی بھی ایسے ادارے ہیں جو اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کر کام نہیں کرتے، اور آپ صحافیوں کی بات کر رہے ہیں. ملک کے کئی ایسے حصے ہیں، آپ بلوچستان لے لیں، آپ فاٹا لے لیں جہاں آپریشنز چل رہے ہیں، وہاں کس کو پتا ہے؟ آپ سندھ لے لیں، کراچی لے لیں، کئی قصے سامنے آئے، خدا جانتا ہے کیا کیا ہو رہا ہے یہاں پر. تو دوسری طرف جو مذہبی گروہ ہیں، انتہا پسند، وہ بھی ہمیں اس لیے پسند نہیں کرتے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم سچ کہہ دیں یا لکھ دیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عزت مجروح ہو گئی، اور وہ ایسے ہتھ کنڈوں پر اتر آتے ہیں، ہچکچاتے نہیں. تو خطرات منڈلاتے ہیں ہمارے سر پہ ہر طرف سے. اس لیے صحافت پاکستان میں ایک انتہائی مشکل کام ہے، اور آپ کو ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا ہے کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اس کے منفی اثرات ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، کیا ہو سکتے ہیں.
پاکستان کے صحافی ایسے حالات میں دنیا تک سچ پہنچانے کا فریضہ پھر کیسے انجام دے پاتے ہیں جب اتنا خطرہ ہے؟
بڑی مشکل سے، اور کئی مرتبہ ہمیں ڈائریکٹ بات ہم نہیں کر سکتے، ہمیں انڈائریکٹ بات کرنی پڑتی ہے. اور میرا تو دیرینہ یہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ موقف ہے کہ ہمیں اپنی آڈینس کو ہمیشہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. ہمارا ریڈر یا ہمارا لسنر انتہائی انٹیلیجنٹ ہے، اگر آپ طریقے سے بات کریں تو بات پہنچ جاتی ہے. امید یہ رہتی ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، لیکن اگر ہم سے کوتاہی ہو جائے، کوئی لائن ہم کراس کر دیں، پھر ہم خطرات کا شکار ہو جاتے ہیں. میں آپ سے کہنے لگا تھا کہ حامد میر کا قصہ بھی، ڈسپیئرنسز، انفورس ڈسپیئرنسز جو بلوچستان میں لوگ اٹھائے جاتے ہیں، اس پر پروگرام کرنے کی وجہ سے کہا جا رہا ہے، ان پروگراموں کی وجہ سے ان کی جان خطرے میں پڑی.
راشد صاحب، تو جو صورتحال ہے اس میں حامد میر پر حملہ اکیلے نہیں ہوا ہے، بہت سی جانیں ضائع بھی ہوئی ہیں، درجنوں صحافی مارے گئے ہیں پاکستان میں. ایسے میں صحافتی تنظیمیں، صحافتی ادارے، پریس کلبز اور باقی سارے جو ادارے پاکستان میں موجود ہیں جو صحافیوں کا تحفظ کرنے کے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں یا تصور ہوتے ہیں، ان کا کیا کردار ہے؟ وہ کیا کر پا رہے ہیں؟ کیا کوئی صحافیوں کے تحفظ کے لیے آواز اٹھاتا ہے؟
افسوس سے کہنا پڑے گا کہ ایک عجب معاملہ ہے. جب تک تو 40-41 سال پاکستان میں انتہا کی سینسرشپ رہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تنظیموں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا سینسرشپ کے خلاف اور صحافیوں کی حفاظت کے لیے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان ساری کوششوں کے باوجود کئی صحافی جو ہیں ان کو جانوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، جیل جانا پڑا، کوڑے کھانے پڑے. یہ ساری تاریخ ہماری کا حصہ ہے. لیکن اب جو صورتحال ہے، بدقسمتی سے یونینز میں بھی سپلٹ ہے. جو ایڈیٹرز باڈی ہے یا نیوز پیپر پبلشرز باڈیز ہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں مفلوج ہو کے رہ گئی ہیں. ایک طرح سے ہر صحافی اب پاکستان میں از خود اپنی ہی حفاظت کا ذمہ دار ہے، کوئی پرسان حال نہیں.
تو راشد صاحب، وہ بڑے بڑے صحافتی ادارے، وہ میڈیا ہاؤسز جو اربوں کھربوں روپے کما رہے ہیں اس انڈسٹری سے، وہ اپنے کارکن صحافیوں کے تحفظ کے لیے خود کوئی اقدام کرتے ہیں کیا؟ انہوں نے سرکار سے کوئی بات کی؟ کیا صحافتی تنظیموں نے سرکار کو ان معاملات سے آگاہ کر کے تحفظ فراہم کرنے کی کوئی کوشش کی؟
وقتاً فوقتاً یہ باتیں ہوتی رہی ہیں اور ڈیمانڈز بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن ایک طرف جو میڈیا ہاؤسز ہیں، ایک کارپوریٹ کلچر آ چکا ہے.
پاکستان کے اخبار ڈیلی ٹائمز کے ایڈیٹر راشد رحمان. ابھی آپ نے سنا کہ انسانی حقوق کے ادارے انسانی حقوق کمیشن نے پاکستان میں 2014 میں انسانی حقوق سے متعلق آج اپنی رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق ملک میں انسانی حقوق سے متعلق کوئی خاص مثبت تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی. انتہا پسندی انفرادی آزادیوں کو محدود کرنے کا بڑا ذریعہ بنی، اور پاکستان میں دہشت گردی کے 1206 واقعات میں 1723 افراد ہلاک ہوئے. رپورٹ کے نمایاں نکات کی تفصیلات کے ساتھ شمائلہ جعفری.
لگ بھگ 500 صفحات پر مشتمل اس سالانہ رپورٹ میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، خواتین، بچوں، قیدیوں کے حقوق، مذہبی، سیاسی اور اظہار کی آزادیوں، جمہوریت کے فروغ، تعلیم اور صحت سے متعلق شہریوں کے حقوق اور مہاجروں کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کمیشن کے قومی رابطہ کار حسین نقی کہتے ہیں،
بہت سارے ویسے تو تشویشناک پہلو ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو تشویشناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ سرکار اور خاص طور سے ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت ساری چیزوں کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ جب آپ ایک حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کریں گے تو آپ اس میں اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کو کیسے درست کریں گے؟ اب جتنی جگہ کریٹ ہوتی ہے، جو اسپیس ملتی بھی ہے ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ کے لیے، اگر آپ اس کو بھی روک دیں گے، اگر جتنی فریڈم ہوئی ہے اس کو بھی آپ کرٹیل کر دیں گے، اب یہ سبھی ہمارے کنسرنز ہیں۔
رپورٹ کے مطابق 2014 میں پاکستان میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کے 144 واقعات ہوئے۔ سندھ میں ہندوؤں اور مسیحیوں کی 11 عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بلوچستان میں ذکری عقیدہ رکھنے والوں پر 2 حملوں میں 6 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور ہدف بنا کر کیے جانے والے حملوں میں 11 احمدیوں کو ہلاک کیا گیا۔ کوٹ رادھا کشن میں مسیحی جوڑے کی ہلاکت کا بھی رپورٹ میں نمایاں طور پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ تجزیہ کار ڈاکٹر مہدی حسن نے اقلیتوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کی وجہ بیان کی۔
جہاں تک ہیومن رائٹس کا تعلق ہے، ان کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ تو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے، جو مذہب کے نام پہ سیاست کرنے والی جماعتیں ہیں ان کا انفلوئنس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، حکومت کی ریٹ کمزور ہو گئی ہے۔
رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس تقریباً 600 خواتین اور بچیاں اجتماعی زیادتی کا شکار ہوئیں۔ 36 خواتین کو برہنہ کر کے ان کی تذلیل کی گئی، 828 کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، 923 خواتین اور 82 نابالغ بچیوں کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ گزشتہ برس پارلیمنٹ نے محض 10 قوانین بنائے، تاہم اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں ہو سکی۔ ہندو میرج بل اور کرسچن ڈائیورس بل پارلیمنٹ میں پیش تو ہوئے، لیکن ان پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ حسین نقی نے کچھ مسائل کو زیادہ گمبھیر قرار دیا۔
جو بلوچستان میں نوجوان غائب ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کی لاش ملتی ہے، اگر پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، سندھ میں زبردستی کی شادیوں کا ہے، ان سے کافی معمر لوگوں کی شادی کرا دی گئی ہے اور کہا کہ یہ کنورٹ ہو گئی۔ یہ ان کا تعلق زیادہ تر نچلے طبقے کی ہندو لڑکیوں سے ہے۔ پھر یہ کہ چائلڈ لیبر کا مسئلہ ہے، یہاں بہت زیادہ چائلڈ لیبر کا مسئلہ ہے، عورتوں کے ساتھ تشدد کا مسئلہ ہے، بانڈڈ لیبر کا مسئلہ ہے۔
میڈیا کی آزادی کے حوالے سے بھی پاکستان کو خطرناک ملک شمار کیا گیا۔ 14 صحافی اور کارکن ہلاک ہوئے، اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے رپورٹنگ کی حدود اور نوعیت پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا۔ ایک بڑے نیوز نیٹ ورک کو کیبل آپریٹرز کے ذریعے بند رکھا گیا، اطلاعات تک رسائی کے قوانین کے تحت دی گئی اکثر درخواستوں کا جواب ہی نہیں ملا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ برس صرف کراچی میں 134 سیاسی کارکنوں کا قتل ہوا، جبکہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران یہاں 160 پولیس اور رینجرز اہلکار ہلاک ہوئے۔ فاٹا، خیبر ایجنسی اور شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے باعث کم از کم 25 لاکھ افراد بے گھر ہوئے، جبکہ سیالکوٹ کی سرحد پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے درجنوں دیہات کے 40,000 افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ کیا رواں برس انسانی حقوق کی صورتحال میں کچھ بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے؟ ڈاکٹر مہدی حسن کہتے ہیں،
فوج کا، رینجرز کا، آئی ایس آئی ہے، اور ان کا انفلوئنس جتنا بڑھ گیا ہے اس سے ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہیں ان میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پہ جتنے لوگ ابھی تک ملٹری ایکشن میں ہلاک ہوئے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ واقعی دہشت گرد تھے یا نہیں تھے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز میں آتی ہیں، اور اس سے پاکستان کا امیج جو ہے وہ نیگیٹو امیج بنتا ہے۔
انسانی حقوق کمیشن نے یہ تمام معلومات ذرائع ابلاغ میں رپورٹ ہونے والے واقعات اور اپنے نمائندوں کے ذریعے براہ راست بھی اکٹھی کی ہیں۔ تاہم ماہرین کی رائے ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تعداد رپورٹ ہونے والے واقعات سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، لاہور۔
اور آئیے ذرا بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ایک نظر ڈالتے ہیں. شہ سرخی ہے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں اضافہ. دوسری بڑی خبر عراق سے آئی ہے جہاں سابق صدر صدام حسین کے قریبی ساتھی اور شدت پسند رہنما عزت ابراہیم الدوری سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں ہلاک ہو گئے ہیں. اگر آپ فیچر دیکھنا چاہیں تو بھارتی مسلمانوں پر ہندویت کا بڑھتا ہوا دباؤ, مفتی سعید نظریات کی جنگ ہار گئے, یا عالمی ورثے کی بین الاقوامی اسمگلنگ, جو چاہیں پڑھنے کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیے. سیروین ابھی جاری ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے, جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے.
اور اب کھیل کی خبریں سنتے ہیں عبدالرشید شکور سے.
پاکستان اور میزبان بنگلہ دیش کے درمیان میرپور میں جاری پہلے ایک روزہ کرکٹ میچ میں پاکستان بنگلہ دیش کے دیے 330 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ہے. اب سے کچھ دیر قبل تک پاکستان نے 20 اوور کے اختتام تک 2 کے نقصان پر 109 رنز بنائے ہیں. سرفراز احمد 24 اور محمد حفیظ صرف 4 رنز سکور کر کے پویلین لوٹ گئے. کپتان اظہر علی 53 اور حارث سہیل 24 رنز کے ساتھ ابھی کریز پر موجود ہیں. اس سے قبل بنگلہ دیش نے مقررہ 50 اوورز میں 6 کے نقصان پر 329 رنز بنائے تھے. تمیم اقبال نے 32 اور مشفق الرحیم نے 106 رنز کی شاندار اننگز کھیلی. پاکستان کی جانب سے وہاب ریاض نے 59 رنز دے کر 4 وکٹیں لیں. ادھر انگلینڈ اور میزبان ٹیم ویسٹ انڈیز کے درمیان انٹیگوا میں کھیلے جانے والے ٹیسٹ میچ کا آج آخری دن ہے. ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے 340 رنز درکار ہیں جبکہ ابھی اس کی 8 وکٹیں باقی ہیں. گزشتہ روز کھیل کے اختتام پر ویسٹ انڈیز نے اپنی دوسری اننگز میں 98 رنز بنائے تھے, جبکہ اس سے قبل انگلینڈ نے جب اپنی دوسری اننگز ڈکلیئر کی تو اسے مجموعی طور پر 437 رنز کی برتری حاصل تھی. ٹینس کے عالمی نمبر 1 کھلاڑی نوویک جوکووچ, مارین چلیشکو اور رافیل نڈال اپنے ہم وطن ڈیوڈ فیرر کو شکست دے کر مونٹی کارلو ماسٹرز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. چیک ریپبلک کے ٹامس بیئرڈک اور فرانس کے گائل مونفیس بھی کوارٹر فائنل مرحلہ عبور کر گئے ہیں. بحرین گراں پری کے پریکٹس راؤنڈ میں فراری کے ڈرائیور کیمی ریکنن اور سیبسٹین وٹل پہلے نمبر پر رہے, جبکہ نکو روزبرگ اور لیوس ہیملٹن کی مرسیڈیز جوڑی 15 اور 16 پوزیشن پر رہی. چیلسی کے مینیجر جوز مورینو کہتے ہیں کہ ایڈن ہیزارڈ فٹ بال لیگ کے پلیئر آف دی ایئر اوارڈ جیتنے سے زیادہ لیگ میچ کی فتح میں دلچسپی رکھتے ہیں. بیلجیم کی قومی ٹیم اور فٹ بال کلب چیلسی کے کھلاڑی ایڈن ہیزارڈ کو اس ایوارڈ کے لیے گزشتہ روز نامزد کیا گیا تھا. خود مورینو بھی اس سال کے بہترین مینیجر کے لیے نامزد ہوئے ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ انہیں یہ ایوارڈ ملنے کی کوئی امید نہیں.
کھیل کی خبریں پیش کی معصومہ ملک نے. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بنگلہ دیش میں جاری پاکستان اور بنگلہ دیش کے کرکٹ میچ میں پاکستان نے 3 کے نقصان پر 174 رن بنائے ہیں اور اسے میچ جیتنے کے لیے 126 رنز کی ضرورت ہے. لیکن اب سیربین کے نصف پر ہم شوالہ خان سے شہ سرخیاں سنتے ہیں.
پاکستان میں انسانی حقوق کے ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سالانہ رپورٹ کے مطابق سن 2014 میں پاکستان میں 14 صحافی قتل ہوئے. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع قلعہ سیف اللہ میں مبینہ طور پر خسرے کی ویکسین سے 6 بچے ہلاک اور 3 متاثر ہوئے ہیں. وزارت خارجہ پاکستان کی ترجمان تسنیم اسلم نے اپنی ایک ٹویٹ میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کشمیری رہنما کی گرفتاری کے بعد ہونے والے پرامن احتجاج کے دوران بھارتی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے طاقت کے استعمال کی سخت مذمت کی ہے. عراقی میڈیا سے حاصل اطلاع اطلاعات کے مطابق صدام حسین کے قریبی اتحادی اور دولت اسلامیہ کے عروج میں اہم کردار ادا کرنے والے عزت ابراہیم الدوری ہلاک ہو گئے ہیں. مغربی افریقہ کے ممالک لائبیریا، سیرا لیون اور گنی نے ایبولا سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی قرض فراہم کرنے والے اداروں سے 80 لاکھ ڈالرز کا مطالبہ کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ آپ نے شمالہ خان سے سنا اور سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سربین میں آپ نے پہلے نصف میں یہ سنا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کمیشن نے اپنی رپورٹ جاری کی ہے 2014 کے بارے میں اور بتایا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے معاملے میں کوئی مثبت تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی. خاص طور پر خواتین کی صورتحال انتہائی دگرگوں ہے. یہ تفصیلات ابھی آپ کو ہماری ساتھی شمائلہ جعفری نے بتائیں اور جو صورتحال انہوں نے بتائی تھی اس کے بعد یہ سوال سامنے آیا کہ وہ سیاسی جماعتیں اور عوامی نمائندے انسانی حقوق کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے آخر کر کیا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پاکستان کے عوام نے اپنا ووٹ دے کر پارلیمان میں بھیجا. میں نے پاکستان کے سابق وفاقی وزیر اطلاعات اور پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی قمر الزمان قائرہ سے ذرا دیر قبل گفتگو کی اور پہلے یہی پوچھا کہ سیاسی جماعتیں اور پارلیمان قانون سازی کیوں نہیں کرتی.
موجودہ گورنمنٹ کا وسیلہ بنیادی طور پہ پارلیمان کو معتبر کرنے کا نہیں ہے. یہ پارلیمنٹ کی پریکٹسز کے اوپر بلیو نہیں کرتے.
پارلیمنٹ لیکن قائرہ صاحب صرف حکومت کا ہی تو مسئلہ نہیں ہوتا نا قائرہ صاحب. قانون سازی صرف حکومت کی ذمہ داری تو نہیں ہوتی نا. پارلیمان میں آپ کے جیسی پیپلز پارٹی کے جیسی سیاسی جماعتیں موجود ہیں جو کہ عوام سے ووٹ لے کر آتی ہیں, خواتین سے یہ وعدے کر کے آتی ہیں کہ ان کی حالت بدلنے کی کوشش کریں گے. تو آپ لوگوں کا بھی تو فرض بنتا ہے نا, صرف حکومت اکیلی کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کا بھی تو فرض تھا کہ قانون سازی میں اپنا حصہ ڈالتے.
جو جماعتیں الیکشن میں جاتی ہیں یقیناً وہ وعدے کرتی ہیں کہ وہ ان کو اگر ووٹ ملے گا تو وہ اپنے مینیفیسٹو پہ عمل درآمد کریں گے. لیکن جو گورنمنٹ بناتے ہیں جو میجورٹی میں ہوتے ہیں امپلیمنٹیشن وہی کر پاتے ہیں اپنے مینیفیسٹو کی. اپوزیشن کے پاس کوئی ٹول نہیں ہوتا. اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں اپوزیشن کی لیجسلیشن ایکسپٹ نہیں کی جاتی. رادر یہ ہوتا ہے کہ جو پرائیویٹ ممبر ڈے کے اوپر اپوزیشن کے ممبر اپنی لیجسلیشن موو کرتے ہیں, گورنمنٹ اس کو اون نہیں کرتی. یہ صرف ہمارے دور میں پچھلے 5 سالہ دور میں یہ کیا گیا کہ ہم نے ریکارڈ اپوزیشن کی رجسٹریشن یعنی پرائیویٹ ممبر کی رجسٹریشن کو بھی اکوموڈیٹ کیا.
قائدہ صاحب اس برس آپ نے بطور اپوزیشن آپ کے ارکان پارلیمان نے قانون سازی میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی. اس برس آپ نے کوشش کی کہ آپ حکومت کو مجبور کریں کہ وہ بھی آپ ہی کی طرح آپ کی قانون سازی کو تسلیم کریں.
دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم تو گورنمنٹ میں نے وہی کہا نا کہ ہم تو ایوان کے اندر بھی اور ایوان کے باہر بھی ہر فورم پہ گورنمنٹ کو یہ بار ہا کہتے رہے کہ بھائی یہ مختلف ایشوز کے اوپر لیجسلیشن ریکوائرڈ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ پارلیمان کو یہ مسلم لیگ کا وتیرہ ہے. یہ پارلیمان کو معتبر نہیں ہونے دیتے. یہ پارلیمان کو ایلیویشن کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں. اور آپ غور کیجئے کہ جس حکومت کا ایک سینئر ترین وزیر وزیر داخلہ جو ہے وہ ایوان بالا یعنی سینٹ کو تقریباً 1.5 سال بالکل بیٹھ جاتا ہے اور حکومت اس کے آگے بس ہے. اس حکومت کو کیا کہے یہ. اور دوسری بات کہ یہ خواتین کے یا پریزنٹ یا ورکر کے یا ڈاؤن ٹراڈن کلاسز کے نمائندے ہی نہیں ہیں. یہ جو ہمارے ذہن میں ہے یہ جماعت خواتین کے حقوق کی بات ہے. یہ جماعت بنیادی طور پہ رائٹ ونگ پارٹی ہے. اس میں ریلیجس ٹینڈنسی بہت زیادہ ہے اور ان کے یہاں ڈومیننسی ہے ان طبقات کی جو خواتین کے حقوق کے خلاف ہے, جو مزدوروں کو رائٹس دینے کے خلاف ہے. پچھلے 2 سال میں جو کسان کا حال ہوا, جو مزدور کا حال ہوا, آپ وہ دیکھیے.
پاکستان کے سابق وفاقی وزیر اطلاعات قمر زمان قاہرہ جو پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں, ان کی گفتگو کے بعد یہ جاننے کے لیے کہ خود خواتین کے لیے قائم ادارے کیا کر رہے ہیں میں نے پاکستان میں خواتین کے لیے قائم ادارے نیشنل ویمن کمیشن کی سربراہ خاور ممتاز سے بات کی اور پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ خواتین کی خراب حالت کی فہرست میں پاکستان سب سے آخر سے صرف ایک ہی ملک پہلے کے درجے پر ہے.
جی یہ جو انہوں نے فکر دیا نا, یہ جو رینکنگ دی ہے یہ تو ورلڈ اکنامک فورم نے کچھ ہی مہینے پہلے ہمیں اسیسمنٹ جو ورلڈ کا کرتے ہیں اس میں ہم نیچے سے دوسرے نمبر پہ ہیں. اور یہ صحیح ہے. ہمارے جو انڈیکیٹرز ہیں سارے بہت عرصے سے نیگیٹو ہی چلے آ رہے ہیں. بہت کم بہتری ہوئی ہے لیکن کافی نہیں ہوئی ہے, بہت کم بہتری ہوئی ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تشدد جو ہے خواتین پہ وہ لگتا ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے یا یہ کہ کم از کم سامنے زیادہ وضاحت سے آ رہا ہے. तो ये तो बात सही है जो बता रहे हैं
वो। तो कौन कौन जिम्मेदार है इस सूरत हाल का, खवातीन की जो उनको दरपेश है पाकिस्तान में इस वक्त?
अब इसको हम तो पूरे माशरे को जिम्मेदार करार कर दे सकते हैं, क्योंकि मेरे हाथ से जहन में हमें ये दो तीन चीजें रखनी चाहिए कि माशरा जो है तब्दील हो रहा है, उस तब्दीली में औरतों की आवाज उठ रही है और औरतों की जो जरूरियात है वो सामने आ रही हैं और औरतें खुद अपनी जरूरियात की निशानदेही भी कर रही हैं। इस तब्दीली के अमल में कोई भी अगर जो सोशल रिलेशंस हैं जिस तरह की हमारी है ना, एक पेट्रियार्कल सोशल रिलेशन जिसमें जो ताकतवर है वो ज्यादा ताकतवर रहना चाहता है, तो वो उस ताकतवर की जो ताकत है उसको चैलेंज हो रही है। अगर लड़कियां कहती हैं कि हम ये वाली तालीम हासिल करना चाह रहे हैं या हम अपनी पसंद की शादी करना चाह रहे हैं, तो वो जो मौजूद सिस्टम है उसके अगेंस्ट ग्रेन या उसके मुखालिफ चल रहा है।
तो वो फिर एक जो सूरत हाल पाकिस्तान में खवातीन को दरपेश है, आप क्या समझती हैं इसमें कवानीन का ना होना, कानून साजी का ना होना, पार्लियमान का इस तरफ तवज्जो ना देना, सियासी जमातों का इस तरफ मुतवज्जो ना होना, सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी बनती है आपके ख्याल में?
देखिए, इसमें एक तो ये कि कवानीन है और लेकिन उनका इतलाफ नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ ये है कि पार्लियमान में जो औरतें हैं वो बार बार ये मसाइल उठाती हैं और पिछले दिनों पिछले असेंबलियों के जमाने में जो कवानीन पास हुए थे वो खवातीन अगर ना उनको लेके आगे चलती तो नहीं पास हो सकते थे। अभी भी सेनेट में अपर हाउस में कोई 2 महीने भी नहीं हुए एक बिल पास हुआ है जो कि रेप लॉ है और वो काफी उसमें जान दी है, उसमें डीएनए कुछ कंपलसरी भी किया है, उसमें जो माइनर की उम्र 18 साल भी कही गई है, बहुत सारी उसमें बातें, लेकिन अभी वो पास नहीं हुआ। हमारे यहाँ कवानीन जो है इस तरह के बहुत मुश्किल से पास होते हैं, खासतौर पर नेशनल असेंबली में हमें लगता है कि वो जरूर अटकेगा, लेकिन एक तरफ से एक पुश है बेहतर कवानी की। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो कानून को लागू जो लोग करते हैं जिनका कि इसमें जिम्मेदारी है वो पूरी मुस्तैदी से नहीं करते हैं, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारों में भी जो एक सोशल रिलेशन की वजह से जो एक प्रेशर होता है सियासी भी और माशी भी, जिसकी वजह से एक्शन नहीं होता तो आप किसी को सजा ही नहीं मिलती है, हर एक छूट जाता है।
नेशनल वुमेन्स कमीशन की सरबराह खबर मुमताज। अब चलते हैं पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान, जहां किला सैफुल्ला में एक ही खानदान के 6 बच्चे हलाक हुए। मुतासरा खानदान ने इल्जाम आयद किया है कि ये बच्चे खसरे से बचाव के लिए लगाने जाने वाले टीकों या वैक्सीन की वजह से हलाक हुए। क्वेटा में भी मुबीना तौर पर खसरे की इसी वैक्सीन से मुतासर 2 बच्चों को तश्वीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया। क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
किला सैफुल्ला में एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले हलाक होने वाले बच्चों को 2 रोज कबल खसरे से बचाव की वैक्सीन लगाई गई थी। सिविल अस्पताल क्वेटा में मौजूद इस हवाले से मुतासर खानदान के एक फर्द का कहना है,
हमने 2 टीके लगवाए, 20-25 मिनट बाद या 30 मिनट बाद बच्चों ने उल्टी और झटके शुरू किया, बेहोश हो गए, फिर हमने उस वैक्सीन वाले को बुलाया जो भाई आपने कैसे वैक्सीन लगाया, उसने बोला खामखा इसका कुछ असर होता है।
मुतासर खानदान के फर्द का कहना था कि वैक्सीन लगने के बाद जब बच्चों की हालत गैर हो गई तो उनको मुकामी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहाँ इलाज न होने के बायस उनको क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया। हलाक होने वाले बच्चों की तादाद के बारे में उनका कहना था,
फिर हम लाए इसको किला से फला, उस दिन बारिश भी था, हम कुछ लेट पहुंच गए तो एक गुजरी रस्ते में वफात पा के अस्पताल किला से फला, फिर वो लोगों ने रेफर किया, रात को हम लोग इधर आए, इधर पहुंचते दूसरा वफात पा गए, फिर कल 2 वफात पा गए, रात को फिर 2 वफात पा गए।
किला से फला की तरह क्वेटा में भी वैक्सीन लगने के बाद 2 बच्चों को तश्वीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल किया गया। सिविल अस्पताल क्वेटा में मौजूद एक मुतासरा बच्चे की वालदा का कहना है,
तक ये वैक्सीन की तस्दीक नहीं की जाती, इसमें क्या मसला है या अमला इसमें मुलव्वस है या कुछ है या ये वैक्सीन की डेट गुजरी है या कोई भी मसला है, जब तक इसका अमल रोक दिया जाए और तब तक और बच्चों को ना लगाया जाए, मेहरबानी करके और बच्चों की जिंदगी बचाई जाए।
मुकमे सेहत के हुकाम ने खसरे की वैक्सीन से बच्चों की हलाकत के इल्जाम को सख्ती से मुस्तरद किया है। उनका कहना है कि मुतासर होने वाले बच्चों के खून के नमूने टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए गए हैं, जिनके नतायज आना बाकी हैं। मुकमे सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर फारूक आजम जान का कहना है कि मुजर सेहत खाना इन बच्चों की मौत की वजह हो सकती है।
تو یہ چونکہ ایک گھرانے کے بچے ہیں اور ایک جگہ سے آ رہے ہیں اور شکایت بھی ان کی ایک جیسے سمٹم بھی ان کی ایک جیسے علامات بھی ایک جیسی ہیں اور وہ جا رہی ہیں فوڈ پوائزننگ کی طرف. تو یہ بالکل سراسر غلط اس پر ہے کہ یہ غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے اور کہ ویکسین کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے. ویکسین کی وجہ سے اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی, ڈائریا اور وامٹنگ اس میں نہیں ہوتا ہے.
ہلاک ہونے والے بچوں کے خاندان کا فرد ڈائریکٹر جنرل کے موقف سے اتفاق نہیں کرتے.
سارا معاملہ جو ہے ویکسین کا, جب ویکسین ٹیکا لگ گیا اس سے پہلے بچے کھیل رہے تھے, یہ ابھی کبھی پوچھتے ہیں اپنے سر سے دور کرنے کے لیے آپ نے کیا چیز کھلایا تھا بھائی, جب وہ بے ہوش ہو گئے تو پھر ہم کیا چیز کھلا سکتے تھے اس کو. ابھی اسی گھر میں دو بچوں نے نہیں پیا, وہ ٹھیک تھا, دو بچوں کو نہیں ٹیکا لگا, وہ صحیح ہے, کھیل رہے ہیں, وہ اسی ٹائم پہ بھاگ گئے تھے ڈر سے جو ہم کو انجیکشن لگائیں گے.
بلوچستان میں طویل عرصے بعد 13 اپریل سے بچوں کو خسرے سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کی مہم شروع کی گئی ہے جو 26 اپریل تک جاری رہے گی. اس مہم کے دوران 35 لاکھ سے زائد بچوں کو خسرے سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جائے گی. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
محمد کاظم کی اس رپورٹ میں 6 بچوں کی ہلاکت کی ذمہ داری ان کے والدین نے خسرے کی ویکسین پر عائد کی. میں نے بلوچستان کے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ فاروق اعظم جان سے پوچھا کہ اصل حقیقت ہے کیا.
اچھا کیا کہ آپ نے یہ کلیریفیکیشن کے لیے پوچھا ہے. 32 اضلاع میں میزلز ویکسین شروع ہے. 13 تاریخ سے لے کر آج تک تقریباً 12 لاکھ بچوں کو ویکسین ہو چکی ہے اور ہمارے پاس 35 لاکھ کا ٹارگیٹ ہے. ہمیں کسی جگہ سے بھی ویکسین کی ریئیکشن کی اطلاع نہیں ملی. البتہ قلعہ سیف اللہ سے ہمارے پاس 7 بچے لائے گئے تھے جن میں سے جو ہے 5 بچوں کی ڈیتھ انفارچونیٹلی ہوئی ہے. 2 بچے جو ہیں اس وقت ہمارے پاس ایڈمٹ ہیں.
لیکن ہمارے پاس تو 6 بچوں کی ہلاکت کی اطلاع.
نہیں نہیں, میں تو آپ کو ایگزیکٹ بتا رہا ہوں نا, ہو سکتا ہے غلط آپ کو ملی ہو اطلاع. میں تو اب نام بتا سکتا ہوں آپ کو نا. میرے پاس تو تمام اطلاعات ہیں کہ 7 بچے جو ہیں ٹوٹل اس سے افیکٹ ہوئے تھے ڈائریا اور وومیٹنگ سے. وہ ویکسین کا ریئیکشن نہیں ہے. کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ میزلز کی ویکسین سے جو ریئیکشن ہوگا یا کسی اور ویکسین سے جو ریئیکشن ہوگا اس میں لوز موشن, واٹری ڈائریا ہوگا اور وومیٹنگ ہوگی. تو یہ کوئی انسیڈنس ہے کہ ان بچوں کو آلریڈی ڈائریا شاید تھا, نوٹس نہیں کیا کسی نے, اور ان کو ویکسین بھی ساتھ میں ہو گئی اور اسی دن یہ تھوڑے سے ایگریویٹ ہو گئے اور یہ لوز موشن زیادہ ہو گئے, ان کی وومیٹنگ زیادہ ہو گئی اور وہ بیمار ہو گئے. اس کا قطن تعلق اس کے ساتھ نہیں بنتا ہے ویکسین کے ساتھ. یہ فوڈ پوائزنگ لگ رہی ہے ہمیں اور ہم اس کو فوڈ پوائزنگ اور ایکیوٹ واٹری ڈائریا کی لائنز میں ٹریٹمنٹ دے رہے تھے.
لیکن فاروق صاحب, بچوں کے والد کا کہنا یہ ہے کہ 9 بچوں میں سے 1 بچہ ایسا تھا جو بھاگ گیا تھا انجیکشن لگنے کے خوف سے اور اس کو انجیکشن اسی وجہ سے نہیں لگ سکا. اسے تو کچھ نہیں ہوا, اس نے بھی وہی کھانا کھایا اور باقی 7-8 بچے آپ بتا رہے ہیں بیمار ہو گئے, وہ سب کے سب وہ ہیں جنہیں یہ ویکسین دی گئی.
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ جی وہ بھاگ گیا تھا, یہ ہوا تھا, یہ باتیں اب ثابت کرنا مشکل ہوگا. یہ میں آپ کو ایک سائنٹیفک بات بتا رہا ہوں کہ ویکسین کے لگنے سے لوز موشنز یا وومیٹنگ کے چانسز بہت کم ہیں. لوز موشنز ایکیوٹ واٹری ڈائریا جو سمٹم ہے, بالکل وہ تو ایکیوٹ واٹری ڈائریا ان کو ہوا تھا جب لائے ہیں, تو ڈی ہائیڈریٹڈ تھے یہ بچے. ویکسین سے تو اس طرح کی کوئی علامت کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی, تو یہ ڈیفینیٹلی فوڈ پوائزننگ ہے.
فاروق صاحب, ایک بچی بھی کوئٹہ لائی گئی ہے, اس کی ماں بھی یہ شکایت کر رہی ہیں کہ اس کو بھی ویکسین دی گئی تھی, اس کے بعد اس کی حالت خراب ہے. ایک اور بچہ سلمان نام کا بھی کوئٹہ کے ہسپتال میں پہنچایا گیا.
یہ دونوں بچے میرے سامنے آج, میں بائی چانس اسی وقت میں ہاسپٹل کا وزٹ کر رہا تھا اور یہ دونوں بچے میرے سامنے لائے تھے. بالکل اپنے پاؤں سے چل کر آئے یہ بچے, آرام کے ساتھ وہاں پہ ہم نے لٹائے, دیکھے ہم نے, اس کے بعد ان کو فارغ کر دیا.
لیکن جو بچوں کو ویکسین دینے کے بعد حالت خراب ہوئی, جن کی ہلاکت ہوئی ہے, جب ان کے والدین نے اور اہل خانہ نے ان ویکسین دینے والوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی تھوڑی سی تو حالت خراب ہوگی, اس میں بخار آئے گا, اس میں یہ سب کچھ ہوگا, تو یہ علامات.
بخار کا تو ہم نے بھی بتایا, سب کو بتایا ہوا ہے کہ اس میں ہلکا بخار ہو سکتا ہے اور اس میں ہم نے پیناڈول پیراسٹامول کا شربت جو ہے ایڈوائز کیا ہوا ہے ان لوگوں کو کہ اگر ایسا ہو تو اگر ہلکا بخار ہو اسے فرق نہیں پڑتا ہے, وہ چند گھنٹے رہنے کے بعد بخار ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ لوگ محسوس کریں تو آپ ایک چمچ کا پیراسٹامول پلا دیں ان کو. یہ تو ہوتا ہے ویکسین, کیونکہ ویکسین اینٹی جن ہے, باہر سے آ رہی ہے ایک چیز جو آپ لگا رہے ہو نا, مطلب وہ باڈی سے باہر کی چیز ہے.
لیکن فاروق صاحب, ایک ہی گھر کے 6 بچے اچانک ایک ہی بیماری میں مبتلا ہو کے اس لیے مر گئے, آپ کے خیال میں کہ ان کو ڈائریا تھا یا ان کا
پیٹ خراب تھا؟
لیکن اہل خانہ کا تو اصرار یہی ہے کہ ان کی حالت ویکسین لگنے سے خراب ہوئی ہے, اور جن بچوں کو ویکسین نہیں لگی ہے وہ اس میں سے باہر
ثابت ہو جائے گا. جب جیسے ہی اس کی کلچر کی رپورٹ آ جائے گی اسٹول کی, تو یہ چیزیں ثابت ہو جائیں گی کہ آیا ان کی جو ڈیتھ ہے یہ انٹرو وائرس سی ہوئی ہے یا جو ہے ویکسین سے ہوئی ہے پتا چل جائے گا.
اور اگر یہ ویکسین سے ثابت ہو گئی تو کیا ہوگا؟
نہیں تو ہم دیکھیں گے, پھر اس کو بھی ہم انویسٹیگیٹ کریں گے کہ کیا وجہ ہے, کیونکہ ہمیں اور کسی نک اور کارنر سے کہیں سے اطلاع نہیں مل رہی. پورے میں نے بتایا آپ کو 12 لاکھ بچوں کو ابھی تک ویکسین ہو چکی ہے 13 تاریخ سے لے کر ابھی تک, کیوں کسی اور جگہ سے ہمیں اطلاع نہیں آ رہی؟ نمبر ایک. نمبر دو, قلعہ سیف اللہ اتنا بڑا ڈسٹرکٹ ہے, وہاں پر 26,000 بچوں کو ویکسین ہو چکی ہے, لیکن ابھی تک وہاں سے اور کسی جگہ سے ہمیں اطلاع نہیں آئی. تو کیا یہ اسی جگہ سے آنا تھا, سب کچھ خراب ہونا تھا یہاں پر؟
ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ بلوچستان فاروق اعظم جان. اب آپ کو اٹلی لے چلتے ہیں, جہاں حکام نے ان 15 مسلم تارکین وطن کو گرفتار کر لیا ہے جن پر عیسائی ساتھیوں کو سمندر میں پھینکنے کا الزام ہے. اطالوی بحریہ نے سسلی کی ایک کشتی بھی قبضے میں لے لی ہے, جسے لیبیا کے کوسٹ گارڈز نے اپنی تحویل میں لے رکھا تھا. تفصیل سنیے ظہیر الدین بابر سے.
15 مسلم تارکین وطن کو سسلی کے شہر پالرمو میں گرفتار کیا گیا. ان کا تعلق آئیوری کوسٹ, سینیگال, مالی اور گنی سے بتایا گیا ہے. حکام کے مطابق ملزمان کے ہمراہ تارکین وطن کی کشتی میں 105 افراد سوار تھے جو منگل کو لیبیا سے روانہ ہوئی تھی. سسلی کے ساحل پر پہنچ کر عینی شاہدین نے اطالوی پولیس کو بتایا کہ دوران سفر جھگڑا ہونے پر مسلم تارکین وطن نے عیسائیوں کو سمندر میں پھینکنا شروع کر دیا. زندہ بچنے والوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر انسانی زنجیر بنا لی تھی. ان کی شکایت پر پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مذہبی نفرت پر قتل کی فرد جرم عائد کی ہے. بین الاقوامی تنظیم برائے مہاجرین IOM کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 41 تارکین وطن یورپ پہنچنے کی کوشش میں سمندر میں ڈوب گئے ہیں. ان کی کشتی لیبیا سے روانہ ہوئی تھی اور مسافروں میں سے صرف 4 کی جانیں بچائی جا سکیں. اسی دوران اطالوی حکام نے کوئی 600 تارکین وطن کو ساحل پر پہنچایا ہے. اطالوی کوسٹ گارڈ کے مطابق گزشتہ ہفتے کے دوران انہوں نے 10,000 تارکین وطن کی جانیں بچائیں جو شمالی افریقہ سے سمندر پار کر رہے تھے. اٹلی نے اس قدر نقل مکانی اور تارکین وطن کو سنبھالنے کے لیے یورپی ملکوں سے مالی مدد کی اپیل کر رکھی ہے, لیکن وزیر خارجہ پاولو جینٹیلونی کے مطابق یورپی ملکوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا. ترقی یافتہ ملکوں کے اس رویے پر اقوام متحدہ کے حکام بھی سخت تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. تارکین وطن کے انسانی حقوق پر اقوام متحدہ کے نمائندے فرانسواں کریپو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل یورپ اور دنیا کے دیگر خطے, شمالی امریکہ اور آسٹریلیا کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی سرحدوں پر سختی کریں, لوگوں کو روک رہے ہیں, غیر قانونی نقل مکانی کو دبانے کی کوششوں میں ہیں, لیکن ان کی کوششیں کارآمد ثابت نہیں ہو رہی, جس کے نتیجے میں انسانی حقوق کی ہولناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے.
اٹلی پہنچنے والے تارکین وطن تفصیلات بتا رہے تھے ظہیر الدین بابر. اب وقت ہوا ہے کھیل کی خبروں کے ہفتے وار سلسلے کھیل کے میدان سے کا. ترتیب و پیشکش ہے عبدالرشید شکور کی.
جو تو تمیز کے دائرے میں ان کی میں زیادہ ریسپیکٹ کرتا ہوں, اور باقی جو تمیز کے باہر ہیں ان کی میں پرواہ نہیں کرتا.
سبق دینے کا مقصد ہے ان کو تھوڑی سی یہ میسج کنوے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے.
اچھی فیلنگ ہے مجھے سینئر بالر ہونے کی حیثیت سے.
مصباح اور آفریدی کے بعد پاکستانی کرکٹ کا نیا چہرہ, طوفانی اسپیل کے بعد وہاب ریاض میں کیا تبدیلی, اور کیا عمر اکمل اور احمد شہزاد کچھ سبق سیکھیں گے؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ون ڈے سیریز آج پہلے ون ڈے انٹرنیشنل کے ساتھ شروع ہو چکی. مصباح الحق اور شاہد آفریدی کے ون ڈے سے رخصت ہونے کے بعد پاکستانی ٹیم کا نیا چہرہ اب دنیا کے سامنے ہے. کپتان نیا ہے, کچھ کھلاڑی بھی نئے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیشی ٹیم بھی پاکستانی ٹیم کو کمزور جان کر 16 سال کے طویل انتظار کے بعد اسے ہرانے کی باتیں کرنے لگی ہے. بنگلہ دیش کی پاکستان کے خلاف 32 ون ڈے میچوں میں واحد کامیابی 1999 کے عالمی کپ میں رہی تھی. بنگلہ دیش کے دورے کے لیے جب ٹیم کا انتخاب کا وقت آیا تو ورلڈ کپ میں کھلاڑیوں کی کارکردگی کے ساتھ ساتھ ان کا رویہ اور ٹیم کے ساتھ ان کی سنجیدگی بھی زیر بحث آئی, اور عمر اکمل اور احمد شہزاد یہ دو کھلاڑی ٹیم سے باہر کر دیے گئے. احمد شہزاد تو کہنے والوں کے مطابق شاہد آفریدی کے اصرار پر T20 میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے, لیکن عمر اکمل तीनों तर्ज की टीमों से निकाल बाहर किए गए। दोनों के बारे में बताया गया कि एटीट्यूड प्रॉब्लम है और ये भी सुनने में आया कि इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की बुनियाद बनी कोच वकार यूनुस की रिपोर्ट, जिसके कुछ हिस्से मीडिया की जीनत बन गए, जिस पर वकार यूनुस हैरान भी थे और नाराज भी, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि क्रिकेट बोर्ड ने डिसिप्लिन के मामले पर कुछ तो किया।
एक तो पहली बात कि मेरी रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, ये बड़ी हैरतकुन बात है कि यहाँ पे ये बात बाहर आई है। बाकी जहाँ तक मेरी रिपोर्ट का ताल्लुक है, मैंने अपनी सारी रिजर्वेशंस क्रिकेट बोर्ड को लिख के दी थी, जो कि उन्होंने देखी और उस पे अमल भी किया कुछ चीजों पे। जो जरूरी चीज है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, वो मेरे ख्याल में एटीट्यूड है। अगर एटीट्यूड नहीं आएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे प्लेयरों की जरूरत है पाकिस्तान टीम को। एटीट्यूड की जरूरत है, फिटनेस की जरूरत है। आपने इस वर्ल्ड कप में देखा कि फील्डिंग कितना बड़ा एस्पेक्ट है, फील्डिंग इम्प्रूव करने की जरूरत। तो आई थिंक कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं ठीक करना, वरना हम क्रिकेट में बहुत पीछे रह जाएंगे।
वकारिनुस से सवाल था कि उमर अकमल और अहमद शहजाद को ड्रॉप करके क्या पैगाम देने की कोशिश की गई है।
आप अपने मुल्क के लिए, अपने सितारे के लिए, क्योंकि आप 19-20 करोड़ में से आप सिलेक्ट होके आए हो 15, तो आपको फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको उतनी ही आपके सर पे होती है। तो आई थिंक दैट हैज टू बी डिलीवर कि आप जब उस सर्कल के अंदर जाएं, जब आप बाउंड्री के अंदर जाएं, then you give everything, you can't hold back ji main itna kar lu aur itna karu।
वकारिनुस से ये भी सवाल हुआ कि सुना है कि आप बड़े जालिम कोच हैं, सीनियर खिलाड़ियों को एक एक करके बाहर करने की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं, क्या ये सही है।
पता नहीं है, मेरा ख्याल है ये बेहतर जवाब तो वही देंगे जो जिन्होंने ये कहा है। बाकी जहाँ तक प्लेयरों का ताल्लुक है, अब क्योंकि मीडिया इतना ज्यादा आ गया तो हर इंसान एक किसी न किसी पोडियम पर बैठा हुआ है और क्रिकेट की बात करता है। जो मुझे समझ आती है कि पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मैंने हमेशा पाकिस्तान के लिए खेला है और पाकिस्तान की कोशिश की है कि पाकिस्तान की टीम बेहतर से बेहतर हो, जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों को होना चाहिए। अब उसमें किसी को पसंद है या नहीं पसंद है, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान की टीम बेहतर हो। बाकी जहाँ तक लोगों के अपने व्यूज़ हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जो तो तमीज़ के दायरे में, उनकी मैं ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, और बाकी जो तमीज़ के बाहर हैं उनकी मैं परवाह नहीं करता।
वकारिनुस से पूछा गया कि टीम में होने वाली तब्दीलियों के बारे में क्या कहेंगे, कप्तान भी नया है।
मूव ऑन तो करना पड़ता है, अगर आप मूव ऑन नहीं करेंगे तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। पिछले भी मेरे ख्याल में टू एन एक्सटेंड के कुछ वर्ल्ड कप्स में हम लोगों ने थोड़ी सी मिस्टेक्स की, हम लोगों ने नए लड़कों को इंडल्ज नहीं किया टाइमली। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नए लड़कों को आते जाना चाहिए और आना चाहिए। अजहर अली अपॉर्चुनिटी उसके पास बहुत बड़ी है, स्मार्ट कैप्टन है, बड़ा हम्बल इंसान है, तो आई थिंक बड़ा फर्क पड़ेगा उनकी कप्तानी से भी। समी असलम का टैलेंटेड यंग बैट्समैन, बाबर आजम इज वेरी टैलेंटेड, सो आई थिंक टैलेंट इज देयर। अपॉर्चुनिटी की बात थी और मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने पहले कहा ना कि ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको पूरा अवेल करेंगे ये बच्चे।
मैंने वकार यूनुस की इस गुफ्तगु की रोशनी में चीफ सेलेक्टर हारून रशीद से बात की और उनसे पूछा कि लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर उमर अकमल और अहमद शहजाद के खिलाफ उनके नामुनासिब रवैये, टीम को अहमियत ना देने और सिर्फ अपने लिए खेलने पर कार्रवाई की गई है, तो फिर अहमद शहजाद को दो फॉर्मेट से बाहर और एक में शामिल करने की कोई खास वजह।
जो भी रिपोर्ट आने का मतलब, हमने किसी के करियर के साथ तो नहीं खेलना ना, ये यंग बच्चे हैं, गलती कौन नहीं करता। मुझे बताएं कि हमारे घर में हमारे भाई बहन या हम अगर हमारे बच्चे क्या गलती नहीं करते तो क्या हम उनको घर से निकाल देते हैं। सबक देने का मकसद है, उनको थोड़ी सी ये मैसेज कन्वे करने की जरूरत होती है कि जी देखें आपकी एटीट्यूड के इश्यूज हैं, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टीम का एक सेटअप बना हुआ है, टीम का जो कल्चर है जिसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान की टीम का जामिन, जीतने का जामिन बनना चाहिए। यह नहीं कि आपने 30 किए 40 किए, अपना आपने सेल्फ गोल अचीव किया और आप बाहर चले गए। और दूसरे इश्यूज हैं कि जी ऑफ द फील्ड या ऑन द फील्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारा मकसद तो सिर्फ यही था, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ये प्रेशर मिल रहा था कि जी लंबे अरसे के लिए, और ये हमने किसी को सजा नहीं देनी। अभी दो मैच का मतलब है उनको एक मैसेज गया, किसी प्लेयर के साथ ज्यादती करने का मकसद तो हम नाइंसाफी करने वाली बात होगी। तो ये मेरा बहुत स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू था जिसकी वजह से मैंने बड़ी मुखालफत भी ली, लेकिन मैं ये फील करता हूं कि मैं अपनी जगह पे ठीक हूं। मैसेजेस अगर ये नहीं ठीक होंगे तो देन दे विल बी आउट।
हारून रशीद से मेरा अगला सवाल ये था कि वर्ल्ड T20 आइंदा साल होना है और शुएब मलिक को दोबारा टीम में वापस लाने की बातें हो रही हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि नए खिलाड़ियों को आजमाना है, तो फिर आजमाए हुए खिलाड़ियों को टीम टीम में दोबारा लाने का क्या सवाल?
रीसेंट पास्ट में अगर आप देखें, बिग बैश हो गया, कैरेबियन लीग हो गई, आप देखते क्या है? यू नो कि वो फॉर्मेट में आप देखते हैं, और उसके बाद करंट जो फर्स्ट क्लास का जो फॉर्मेट है जिसमें ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया, यानी पेंटेंगुलर में दो मैचेस तीन मैचेस खेलने के बाद छोड़ के जब वो चले गए हैं तो अपनी टीम को फाइनल तक लाने में कामयाब हुए, तो वो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तो, और उसकी करंट फिटनेस ही देखेंगे ना, नामों से तो आपको कोई बंदा सिलेक्ट नहीं होगा।
हारून रशीद से मेरा आखिरी सवाल सीनियर बैट्समैन यूनुस खान के बारे में था कि क्या वो अपनी आखिरी वनडे इनिंग्स खेल चुके या अब भी उनका वनडे करियर बाकी है।
यूनुस खान से मेरी अपनी खुद बात हुई है और मैंने हर प्लेयर के साथ बात करने का जो सिलसिला शुरू किया है एज चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, ताकि हम उनको बताएं कि जी आप हमारे प्रोडक्ट हो, आपके लिए ही हम यहाँ बैठे हैं, आप उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए अगर आप हमारे साथ हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर आओगे तो कोई भी उनको नहीं रोकेगा, किसी के लिए भी दरवाजे तो हम नहीं बंद करेंगे।
This is great to see.
ये झलक है उस बॉलिंग स्पेल की जिसे जिसने भी देखा वो कहता है कि बड़े अरसे के बाद बॉलिंग का इतना जबरदस्त और जारहाना अंदाज उसे देखने को मिला। वहाँ रियाज के शेन वॉटसन को किए गए इस बॉलिंग स्पेल की बाज गश्त अभी तक सुनी जा रही है। मैंने पाकिस्तानी टीम की बांग्लादेश रवानगी से पहले वहाँ रियाज को जहमत दी और पूछा कि क्या इस स्पेल ने आपको अभी तक अपने शहर में जकड़ रखा है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? और ब्रायन लारा ने तो आपका जुर्माना अदा करने की बात कर दी थी।
बहुत अच्छा लगा कि जितने भी क्रिकेटर्स थे उन्होंने मेरे बारे में अच्छा बोला, जिन लोगों ने भी मेरे बारे में अच्छा बोला वो खुद भी क्रिकेट की फील्ड में बहुत नाम रखते हैं। ब्रायन लारा को देखता आया हूँ और वो मेरा बहुत एक फेवरेट बैट्समैन था और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि वो उसने जो मेरे बारे में अल्फाज बोले और उसने कहा कि वो मेरा फाइन पे करेगा, तो इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी, बहुत खुशी हुई मुझे ये सब कुछ देख के।
वहां से मेरा अगला सवाल था कि अच्छी कारकर्दगी जिम्मेदारी भी बढ़ा देती है, तो आप सीनियर बॉलर होने की जिम्मेदारी निभाने के लिए कितने तैयार हैं?
अच्छी फीलिंग है मुझे सीनियर बॉलर होने की हैसियत से, बहुत अच्छा लगता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मेरा ख्याल है मेरी क्रिकेट पे काफी फर्क पड़ा है, क्योंकि सिर्फ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मेरी जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो क्रिकेट की तरफ बहुत ज्यादा थी, मैं बहुत ज्यादा फोकस्ड, आपने जो मुझे एक पर्सनली गोल दिया गया था, और मेरा ख्याल है यही वजह थी कि मेरी क्रिकेट में जो आपने देखी है उसमें बेहतरी नजर आई और निखार नजर आया, और इंशाल्लाह मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तैयार हूँ लेने के लिए आगे भी।
इंग्लिश प्रीमियर लीग में दो पड़ोसियों लेकिन रिवायती सख्त जहां हरीफों के मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कामयाबी हासिल कर ली और अब लुई वॉन गाल यूनाइटेड को चैंपियंस लीग में वापस ले जाने के बारे में सोचने लगे हैं कि जिसमें इंग्लैंड से चार टीमें खेलती हैं, लेकिन दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी चूंकि चौथे नंबर पर आ गई है लिहाजा उसे लिवरपूल से खतरा महसूस होने लगा है कि कहीं वो इससे आगे ना निकल जाए। और आखिर में एशियन स्पोर्ट्स बीट लाहौर से सुल्तान महमूद।
मलेशिया के शहर इपू में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हराकर किंग अजलान शाह गोल्ड का पॉकेट टूर्नामेंट जीत लिया। इंडिया ने साउथ कोरिया को हराकर तीसरी पोजीशन हासिल की। सिंगापुर में जापान के केंटो मोमाटा ने हांगकांग के हु यून को हराकर सिंगापुर ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज मेंस टाइटल जीत लिया। वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के एशियन कप के क्वालिफाइंग राउंड के लिए 17 टीमों का ऐलान कर दिया गया है। इस राउंड में एशिया की 40 मुल्कों की टीमें हिस्सा लेंगी। सानिया मिर्जा ने आलमी टेनिस में डबल्स में वर्ल्ड नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली है। ये इजाज़ हासिल करने वाली वो पहली इंडियन खातून खिलाड़ी हैं।
इसी के साथ अब अब्दुलरशीद शकूर को इजाजत दीजिए।
हफ्तेवार सिलसिला खेल के मैदान से आपने सुना, इसे आपके लिए तरतीब दिया था हमारे साथी अब्दुलरशीद शकूर ने। अगर आप ये दोबारा अपनी सहूलत के मुताबिक किसी वक्त सुनना चाहें तो bbcurdu.com पर आ सकते हैं, और bbcurdu.com पर इस वक्त जो शह सुर्खी है वो है पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में इजाफा। ये दरअसल पाकिस्तान में इंसानी हकूक कमीशन की एक रिपोर्ट है जो आज जारी हुई है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल क्या है। हमने सैरबीन में कोशिश की कि इनमें से कुछ मौजूदात का अहाता करें और आप तक बताएं, ये आप तक पहुंचाएं तफसीलात कि पाकिस्तान में सहाफत किस किस्म के दबाव का शिकार है, खवातीन की हालत क्या है, उस पर सियासी जमातें क्या कहती हैं और पार्लियामान का क्या रद्द अमल है। bbcurdu.com पर अगर आप आइएगा तो उसमें आपको इराक के बारे में एक अहम खबर मिलेगी, जिसमें बताया गया है कि इराक में साबिक सदर सद्दाम हुसैन के करीबी साथी और शिद्दत पसंद रहनुमा इज्जत इब्राहिम अल-दौरी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ایک جھڑپ میں ہلاک ہوئے ہیں۔ عزت ابراہیم الدوری ان لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں جو صدام حسین کے فال کے بعد، صدام حسین کی گرفتاری کے بعد زندہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے اور عراق میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ یا داعش کے عروج میں ان کا ایک اہم کردار سمجھا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج سیربین کے ایڈیٹر تھی مہاپارا صفدر، پروڈیوسر تھے سلیم قاضی اور فیاض احمد، یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈنکن ہیننٹ، جبکہ اسلام آباد میں اسرار الحق۔ جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں سے ہمیں اجازت دیجیے اور آپ خبروں کا خلاصہ سنیے شمائلہ خان سے۔
پاکستان میں انسانی حقوق کے ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سالانہ رپورٹ جاری ہو گئی ہے، جس کے مطابق سن 2014 میں پاکستان میں 14 صحافی قتل ہوئے۔ وزارت خارجہ پاکستان کے ترجمان تسنیم اسلم نے اپنی ایک ٹویٹ میں کشمیری رہنما بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کشمیری رہنما کی گرفتاری کے بعد ہونے والے پرامن احتجاج کے دوران بھارتی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے طاقت کے استعمال کی سخت مذمت کی ہے۔ فرانس میں گر کر تباہ ہونے والے طیارے جرمن ونگس میں سوار افراد کی یاد میں آج کولون میں سرکاری سطح پر دعائیہ تقریبات منائی جا رہی ہیں۔ نائجیریا کے اسلامی گروہ بوکو حرام کی کیمرون پر حملے میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ خطے میں غیر ملکی فوجی اہلکاروں کی موجودگی یوکرین کی صورتحال کو غیر مستحکم کر سکتی ہے۔ اور برطانوی سائنسدانوں کی ایک رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ ربڑ کے ٹائر کی عالمی طلب میں اضافہ ایشیا کے محفوظ جنگلات کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔